خدا فی ولایت کی پہلی ہے زہرا، اکیلی تھی اب تک اکیلی ہے زہرا، اکیلی تھی اب تک اکیلی ہے زہرا۔
جو کچھ کہوں گی سچ کہوں گی، اور یہ سچ کی گواہی قرآن نے دی ہے۔ آیت تطہیر میرے سامنے نازل ہوئی اور بی بی نے کہا میری سچائی کی یہ دلیل ہے کہ مباہلہ میں جب سچوں کی ضرورت تھی تم سب موجود تھے۔ حبیب جس کو لے گئے تھے، یا مجھے لے گئے تھے، یا میرے بچوں کو لے گئے تھے، یا میرے شوہر نامدار کو لے گئے تھے۔ یعنی بی بی نے اپنی سچائی کو پہلے ثابت کیا کہ مجھے سچا نہیں مانتے تو تمہارا قرآن سے کوئی کام نہیں۔ یعنی بی بی کی سچائی پر اگر کوئی شخص انگلی اٹھا رہا ہے تو بی بی پر نہیں اٹھا، وہ قرآن پر اٹھا، وہ اسلام پر اٹھا، وہ حبیب پر۔ اس کے بعد بی بی نے کہا قرآن کے ایک ایک حکم کو بی بی نے بیان کیا اور لوگوں کو بتایا کہ تم پہ نماز کیوں فرض کی گئی، تم پہ روزہ کیوں فرض کیا گیا، تم پہ حج کیوں فرض کیا گیا۔ پھر نے فرمایا تم پہ نماز اس لیے فرض کی گئی تاکہ تم اس کی عبودیت کو سمجھو، تم سمجھو کہ اس نے تمہیں عبد بنایا ہے، تمہیں دوسروں پر تم حکومت کر سکتے ہو، تم کسی بھی عہدے پر، لیکن تمہاری حقیقت یہ ہے جب تک تمہاری جبین جھکتی نہیں مقصد خلقت حاصل ہوتا۔ ایک ایک چیز کو بی بی نے بیان کیا۔ اب بی بی نے ولایت پر آئے، لوگ کہتے تھے ولایت اہل بیت کیا ہے؟ یہ سوال بی بی کا سقیفے والوں کے لیے بھی تھا، آپ کے لیے بھی، یہ میرے لیے بھی۔ اس جملے پہ غور کیجیے گا، ولایت۔ بی بی فرماتی تم پر ہماری ولایت اس لیے لازم کی گئی تاکہ تم متحد ہو سکو، یعنی ہماری ولایت اختلاف کے لیے نہیں، ہماری ولایت انتشار کے لیے نہیں، ہماری ولایت گرو بندی کے لیے نہیں، ولایت اہل بیت کا تقاضا اتحاد۔ پھر بی بی نے ایک ایک چیز کو بیان کیا، بی بی نے روزے کی حقیقت کو بیان کیا۔ بی بی نے فرمایا تمہیں روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ تاکہ تمہیں تقوا الہی نصیب ہو۔ جب سب چیزوں کو بی بی کے لوگوں نے سنا، اتنی ساری چیزیں غور سے فرمائی، بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مدعا پہ آ جاتے، قرآن کی آیتیں پڑھتی، میراث کی آ جاتی، ڈائریکٹ آ جاتی، بھائی مدعا ہے میرا یہ دعویٰ، جب نہیں ملتا تو خطبہ دیتی۔ اتنا بڑا خطبہ پہلے دینے کی دلیل کیا تھی، ضرورت کیا پیش آئی؟ توجہ سے سماعت فرمائیے گا، کیونکہ مسلمانوں نے نبی کے ذہن پر ہزیان کی تہمت لگائی تھی اور بی بی جانتی تھی ابھی اگر میں آتے کے ساتھ ہی کچھ بھی کہوں گی تو کہہ دیں گے جیسے محمد کو ہزیان ہوا تھا، یہ بیٹی ہے، باپ کے غم میں نوز بلا من ذالک استغفر اللہ، ایسی طبیعت ہو گئی، کہہ رہی ہے۔ بی بی نے کہا دیکھو میرے ہوش و حواس سالم ہے، میں ایک ایک چیز کی حقیقت کو جانتی ہوں، اور یہ تو اسلام کی حقیقت تھی، اب میں تمہیں بتاؤں تمہاری حقیقت کیا تھی۔ بی بی کہتی ہے اسلام سے پہلے یہ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے سقیفہ کے لوگوں، اے سقیفہ کی مشین پر، سقیفہ کی سند پر، مسند پر بیٹھے ہوئے لوگوں، تمہاری حقیقت کیا تھی؟ میرے بابا کے آنے سے پہلے کوئی تم سے ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کرتا، لوگ تمہیں اپنے پیروں کے نیچے روندے تھے، جو تمہارا کھانا تھا اسے کوئی نہیں کھاتا تھا، تمہارے پینے ہوئے پانی کو کوئی نہیں چھوتا تھا، میرے حبیب نے، میرے بابا نے تمہیں عزت دی، غلاموں کو آقاوں کے ساتھ بٹھایا محمد نے، تمہارے درمیان جو خاندانی تفاوت تھا اسے مٹایا محمد نے۔ بی بی نے لوگوں کی اصلیت بتائی، کسی ایک شخص نے نہیں کہا کہ آپ کیسے یہ سکتی ہیں، میں تو یہ تھا، سب خاموش رہے اور بی بی کے خطبے کو سنتے رہے۔ بی بی نے اصلیت بیان کرنے کے بعد کہا کہ میں اپنا حق لینے آئی ہوں، یعنی اپنے دعویٰ کو تمام تر اسلامی تفاصیل، آیات، روایات بیان کرنے کے بعد کیا۔ اب کسی شخص کے اندر یہ جرت نہیں تھی کہ بی بی کے اوپر کوئی الزام لگا سکے۔ انہوں نے کہا کوئی دلیل ہے آپ کے پاس، کوئی گواہ ہے؟ جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں, اللہ نہ کرے کسی مومن کو مسلمان کو جانا پڑے واقعی ناچ کے دور, جب جاتے ہیں تو دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک کوئی نہ کوئی آپ سے کہتے ہیں کاغذات دیں, کوئی دستاویز دیں, اور دوسری چیز ہوتی ہے کوئی ایسا گواہ دیں ثبوت کے طور پر. بی بی نے تیسری چیز بھی دی کہ ایک دلیل ہوتی ہے لکھی ہوئی, ایک زندہ دلیل. مثلا اگر کسی کی چوری ہو جائے, چوری ہوئی ہے لکھی ہوئی ایف آئی آر, یہ کاغذات, کسی نے چوری ہوتی ہوئی دیکھی ہے, یہ شاہد ہے, جو چیز چوری ہوئی ہے چوروں سے پکڑی گئی اسے لانا, یہ سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے. بی بی نے تینوں چیزیں پیش کی. بی بی نے کہا سند یہ میرے بابا کی لکھی ہوئی تحریر ہے, توجہ سماج پر میں جو کاغذات ہیں. بی بی نے خطبے میں آیات روایات احادیث پڑھی جس کو آگے ذکر کریں گے, اور وہ دلیل جسے بی بی نے مجسم دیا, مجسم مجسم دلیل, جب بی بی نے ساری آیاتیں پڑھی تحریر دکھائی, انہوں نے ایک حدیث پڑھی بس, کہ ہم نے نبی سے سنا تھا کہ نبی نہ میراث لیتے ہیں نہ دیتے ہیں. بی بی نے کہا پھر کہو کیا کہا تھا. تین دفعہ اسے اعتراف کروایا کہ حدیث یہ ہے کہ نبی نہ میراث لیتے ہیں نہ دیتے ہیں. بی بی نے کہا ام ایمن کو بلایا جائے. ام ایمن یہ بہت بڑی دلیل تھی, جو ایسی دلیل تھی جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا. بی بی نے کہا ام ایمن اپنا تعارف کراؤ تم کون ہو. تو لوگوں نے کہا اس کو سب جانتے ہیں ام ایمن ہے. ام ایمن دنیا کی واحد عورتیں جنہوں نے پنجتن پاک کی بچپنے میں خدمت کی, پنجتن پاک کی, نبی سے لے کر سید شہدا تھے. ام ایمن جناب عبداللہ کی کنیز تھی اور جناب عبداللہ سے نبی کو ملی تھی. کہا ام ایمن اپنا تعارف کرا. ام ایمن نے کہا کہ میں کنیز تھی عبداللہ کی اور میں میراث میں ملی ہوں محمد کو, اور میں گواہی دیتی ہوں کہ فدق بطول کا ہے. جب ان کو کوئی بھی دلیل سمجھ میں نہیں آئی, جواب نہیں تھا, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ام ایمن کی عربی سمجھ میں نہیں آتی. ام ایمن جو زبان بول رہی ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی, عربی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. تو ام ایمن نے اشارہ کر کے سمجھایا کہ میں محمد کے بابا کی کنیز تھی اور ان کے جانے کے بعد محمد کو ملی, اور میں گواہی دیتی ہوں کہ فدق فاطمہ. جب تمام تر چیزیں رد کی گئیں تو بی بی نے کہا کہ میں قرآن سے کچھ پناہ پڑھوں, میں قرآن سے تمہیں سناؤں. بی بی نے آیات پڑھی, میں اس میں صرف دو آیتیں پڑھوں گا اور بات آگے بڑھے گی. بی بی نے ایک آیت جو پڑھی وہ بالکل واضح تھی, وہ وارث سلیمان علیہ داؤد, ہم نے وارث بنایا سلیمان کو داؤد کا. تو کہا کہ کیا تم داؤد کو نبی نہیں مانتے یا سلیمان کو نبی نہیں مانتے؟ دونوں نبی تھے. تو بی بی نے کہا جب دونوں نبی تھے تو جب سلیمان اپنے داؤد کا وارث ہو سکتا ہے تو میں بھی اپنے بابا کی وارث ہو سکتا. تو کہا کہ وہ نبوت کا وارث ہے. بی بی نے کہا سلیمان کو تخت و تاج ملا تھا, زمینیں ملی تھی, میراث ملی تھی, ظاہری ملکیت ملی تھی. کس دلیل کو ہم رد کرتے ہیں؟ پھر بی بی نے قرآن کی دوسری آیت پڑھی کہ جناب زکریہ نے دعا کی خدا اللہ مجھے بیٹا دے جو وارث بنے میرا اور آل یعقوب کا وارث. جب بی بی کی ساری دلیلوں کو اس نے رد کیا تو بی بی نے ایک جملہ کہا, اے فلاں ابن فلاں یہ کیسا انصاف ہے, تمہیں تو تیرے باپ سے میراث ملے اور میرے باپ سے مجھے میراث سے تو منع کرتا ہے, محروم کرتا ہے. ایک اہل سنت کے بہت جلیل قدر عالم تھے, بعد میں تشیع کی طرف ابھی حیات ہے, ڈاکٹر تیجانی سماوی, مشہور و معروف شخص ہیں جن کی کتاب ہے علمی جمعرات, جن کی کتاب ہے اہل سنتی, اہل تشیع اہل سنت, اور بھی بہت ساری تجلی, بہت ساری کتاب. یقیناً آپ میں سے کوئی نہ کوئی کتاب ان کی رسل ابھی بھی حیات ہے, اللہ ان کو سلامت رکھے. وہ کہتے ہیں کہ جب میراث سے مسئلہ آگے بڑھ گیا, بی بی نے ثابت کر دیا کہ میراث, تو پھر بی بی نے کہا کہ اگر میراث ہے تو تم نہیں مانتے, ہدیہ تو نبی اپنی زندگی میں دے سکتا ہے, تحفہ تو کسی کو دے سکتا ہے, تو میرے بابا نے مجھے تحفہ دیا اگر تم میراث کا انکار کرتے ہو. کہا جب تمام گھر چیزوں کا انکار کر دیا صرف ایک حدیث کے ذریعے سے, تو بی بی نے ایک جملہ کہا کہ کل میرے بابا نے توجہ حدیث لکھنے کے لیے تم سے کاغذ و قلم مانگا تھا, تم نے کہا تھا قرآن ہمارے لیے کافی ہے, اور آج میں قرآن پڑھ لی تو تم کہہ رہے ہو حدیث کافی ہے. تم میں اور مجھ میں یہی فرق ہے, ہم دین کی بلندی کے لیے کبھی قرآن بیان کرتے ہیں کبھی حدیث بیان کرتے ہیں, تم اپنے آپ کو بچانے کے لیے کبھی قرآن کا سہارا لیتے ہو کبھی حدیث کا سہارا. خطبہ فدق وہ تاریخی حقیقت ہے جسے کسی نے بھی انکار نہیں کیا. ہاں کہہ دیتے ہیں مسلمان کیا نبی کی بیٹی دربار گئی تھی لیکن حق نہیں بنتا تھا. میرا سوال ہے معتبانہ اخلاق سے, اسلام کی اتحاد کا سوال ہے, اسلام کی حقیقت کو نبی کی بیٹی زیادہ جانتی تھی یا کوئی اور زیادہ جانتی؟ آج اگر تم نبی کی بیٹی کی وکالت کرو گے نبی راضی ہوں گے یا کسی اور کی وکالت میں نبی راضی ہوں گے؟ خطبہ فدق میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بی بی نے جو بیان کیا اس خطبے سے دشمن نے تو اسے انکار کر دیا, دشمن نے کام نہیں مانگے اس میں, وہ مصائب و آلام آپ کے ذہن میں, ہماری کیا ذمہ داری؟ بی بی نے خطبہ فدق میں عبادت کی ارواح کو ذکر کیا, عبادت کی روح کیا ہے, نماز کی روح کیا ہے, روزے کی روح کیا ہے, حج کی روح کیا ہے؟ خالی جھکنا نماز نہیں, ایک آسان سی مثال ہے آپ بغیر نیت کے نماز پڑھ ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. بغیر نیت کے پورا دن بھوکا رہے روزہ ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں ہوگا. اس کی روح یہ ہے کہ جب اسے تم انجام دے رہے ہو تو تمہارے منظور نظر سوائے خالق کے کوئی, جب تم نماز میں تو تمہاری منظور نظر سوائے خدا کی کوئی, جب تم روزے کی حالت میں ہو تو تمہاری منظور نظر سوائے خدا کی کوئی نہ. اور بی بی کا اس خطبہ فدق سے سمجھ میں آتا ہے جسے خدا نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ تمہارے اوپر روزوں کس لیے فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بنو. اور نماز کے لیے بھی کہا گیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز کا انجام دینا برائیوں سے اور بے حیائی سے بچاتا ہے. تو یعنی نماز کے بعد کا جو حصول ہے اس کے حصول تک تم پہنچو. اور ایک چیز, ایک پیغام جو خطبہ فدق میں بھی ملی تھی, غور سے سماج فرمائے گا, جس میں بڑا اعتراض ہوتا ہے اس اعتراض کا احترام سے جواب دے گا کہ بہت کہ بی بی گھر سے باہر کیوں نکلی؟ اس کا جواب خود نبی نے دے دیا. مسجد نبوی آپ جائیں, خدا آپ کو عمرے کی سعادت نصیب کرے, حج کی سعادت جا کے دیکھیں, محلے بنی ہاشم سے نبی کے گھر سے مباہلہ کا میدان دور ہے, مسجد نبوی قریب. نبی اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ اسلام کی خاطر مباہلہ کے میدان میں لے گئے, بتا دیا کہ یہ گھر سے باہر نہیں نکلتی, نکلتی ہے تو کبھی رسالت کی حفاظت کے لیے, کبھی امامت کی حفاظت کے لیے. موبائلہ میں نکلنا رسالت کے لیے تھا, فدق میں نکلنا موبائلہ امامت کے لیے تھا. ہاں اگر ایسے کوئی نکلے جس کی نہ نبی نے اجازت دی ہے, نہ علی نے اجازت دی ہے, نہ قرآن نے اجازت دی ہے, نہ حدیث کی اجازت, اس کے اوپر تو سوال بنتا ہے کہ کیوں نکلے. نبی کی بیٹی کا نکلنا نبی کی زندگی میں شامل, لیکن کس چیز کے لیے؟ ذاتی زندگی کے لیے نہیں, ذاتی مفاد کے لیے نہیں, بلکہ اسلام کے لیے, احترام کے لیے, صداقت کے لیے. بی بی کا نکلنا ہم سب کو جرت دیتا ہے, کبھی بھی یہ ہمارے لیے نمونہ عمل, کبھی بھی قلت انصار کی وجہ سے اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹانا. قلت انصار, میں نہیں کہہ رہا کہ انصار نہیں, انصار تھے, نبی کے عظیم صحابی ساتھ تھے, جناب سلمان تھے, جناب ابو ذر تھے, جناب مقدار تھے, جناب عمار تھے, کیا یہ صحابی نہیں کہ کون ہوگا جناب عمار سے بڑھ کر صحابی, جو بار بار کہتے تھے کہ میرا بابا بھی شہید, میری ماں بھی شہید, مجھے شہادت کی بشارت. قلت انصار کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹی. نمبر ایک, اگر تم حق پر ہو, اگر نہ حق باہر نہیں نکلے, اگر حق پر ہو اور تمہاری ذمہ داری نکلنا ہے تو پھر تم کتنے بھی کمزور کیوں نہیں, لیکن تم نے باہر نکلنا ہے. نمبر دو, جب تم باہر نکلو گے تمہاری قلت کے باوجود شکست تمہاری نہیں ہوگی, شکست اس کی ہوگی جو خدا کے مقابلے میں. شہادت شکست نہیں. کبھی کبھی شہادت فتح کی نشانی ہوتی ہے. اگر شہادت شکست ہوتی تو آج حسین نے یزید زندہ ہوتا. آج حسین کا زندہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جو سر کٹا تھا وہ بلند ہے, جو تخت پہ تھا وہ نیست و نابود. پہلا فعل جو بھی
اللہ
پہلا درس قلت انصار کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹے, اپنی شرعی ذمہ داری پوری کریں. دوسری چیز بہت مشکل بات ہے, بی بی سے لوگوں کو دشمنی تھی, ذات بی بی کی وجہ سے نہیں تھی, میرے ممبر کی عظمت کی قسم نہیں تھی. کئی پیغام بھیجے تھے, اسما بنت عمیس ہوگا تھا, فاطمہ کو گھر میں بیٹھ جائے, جو کہتی ہم کرنے کو تیار ہیں. بس ایک شرط, علی کا ساتھ چھوڑ. کبھی بھی وقت کے امام کو تنہا نہ چھوڑ, وقت کے امام کو تنہا نہ چھوڑ. بی اس لیے ساتھی کے شوہر ہرگز, وقت کے امام. نمبر تین جو بی بی کی اس خطبے سے ہمیں درس ملتا ہے, جس میں ہماری شرعی ذمہ داری بڑھتی ہے, کہ بچوں کو امام پر قربان کرنے کے لیے پالیں اور اسے سیکھے تربیت. اولاد کی قربانی, علی کی ولایت کا پہلا شہید فاطمہ کا بیٹا جناب محسن. یعنی اولاد کو امام پر قربان کر لینا, لیکن امام کے دامن کو نہ چھوڑنا. یہ تیسری چیز جو بیوی کے سمے خطبے سے اور بیوی کی حیات سے اور فدق سے سمجھ. چوتھی چیز کہ اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے کسی اور کے استعمال سے پہلے خود آگے. یعنی بیوی کسی کو حکم دیتی, یہ پیغام تھا نا, کوئی بھی لے کے چلا جاتا آسمان میں, تو ویسے لے کے چلی جائے. جو اس وقت پہلے خلیفے کے عقد میں تھی حضرت ابو بکر کے, تو لے کے چلی جاتی, شاید اتنا مشکل نہیں ہوتا. وہ ساری تقریر بیوی کی وہ کر دیتی, ایک عظیم خاتون تھی آسمان میں تو ویسے. لیکن بیوی نے کہا نہیں, جس کا حق ہے اسے جانا چاہیے. پانچویں چیز توجہ سے سمجھ کہ ظالم کے ظلم کو لوگوں تک پہنچانا تاکہ لوگ اس کے چہرے حقیقی کو دیکھ سکیں. چھپ نہ جانا, بیٹھ نہ جانا. خطبہ فدق سے جو ہمیں آخری بہت سارے درسوں جو آخری چیز میں پیش کرتا ہوں, خطبہ فدق کے حوالے سے باقی ایک موضوع ہے, اس کو بیان کر کے چند دقائق میں مسائل کی طرف چلے. سب سے اہم ترین چیز جو بی نے ہمیں دی اس خطبہ فدق کے ذریعے سے, کہ تمہیں جو بیان کرنا ہے اسے بیان کرنے کی ضرورت ہونی چاہیے. کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی لوگ شور کر رہے ہیں, لوگ استحام کر رہے ہیں, لوگ تمہاری بات کو نہیں سننا چاہتے, تمہیں پیغام پہنچانا. کیوں؟ کیونکہ تمہاری ذمہ داری پہنچانا, رسول کی ذمہ داری پہنچانے. وما علینا للبلاغ المبین, نبی کا پیغام پہنچانا ہے. نبی نے بتا دیا تھا میرے بعد علی. بی بی نے خطبہ فدق میں یہی جملہ کہا تھا کہ وہ کون سی خوبی ہے جو میرے بھائی میرے چچا کے بیٹے علی میں نہیں ہے, وہ کون سی خوبی ہے, وہ کون سی خصوصیت ہے جو علی میں نہیں ہے. اگر تم نے کسی کو خلیفہ نماز کی وجہ سے بنایا ہے تو بتاؤ علی سے بڑا نمازی کون ہے؟ اگر کسی کو جہاد کی وجہ سے بنایا ہے تو علی سے بڑا مجاہد کون ہے؟ اگر تم نے علی کسی کو زکات کی وجہ سے بنایا ہے تو بتاؤ کسی کی زکات دینے پر آیا چتری؟ علی کی زکات دینے پر آیا چتری. بیوی نے بار بار کہا یبن امی یبن امی, میرے چچا کا بیٹا ہے. میرے چچا کا بیٹا علی. پتا کون سی چیز ہے؟ نسب. علی سے بڑھ کر کسی کا نسب ہے؟ یعنی بیوی نے تمام تر ذریعوں سے حجت کو تمام کیا. بس ایک چیز جسے حجت تمام کرنا، یعنی حجت تمام کرنا اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے وہ بیوی باہر گئی جو یا تو مباہلہ کے لیے باہر گئی تھی یا حق علی کے لیے باہر گئی. حجت تمام کرنا تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے ہمیں دین پتہ نہیں تھا، نبی نے کہا ہوا غدیر میں ہمیں تھوڑی پتا، علی لڑے ہوں گے خیبر میں ہمیں تھوڑی پتا. بی بی نے ایک ایک چیز کو واضح کر کے بیان کیا اور مسلمانوں سے عہد لیا، مسلمانوں سے اس پر تائید لی کہ تم نہیں تھے، اٹھو خیبر کی گواہی دو. امیر شام نے علی کو خط لکھا تھا اور مولا نے اس کا عظیم جواب دیا تھا. امیر شام نے لکھا تھا، اے علی کیا وقت بھول گئے جب رات کی تاریکی میں تم بتول کو بٹھا کر لوگوں کے دروں میں جاتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ آؤ فاطمہ کے حق میں گواہی دو، کیا تمہیں وہ یاد نہیں؟ مولا نے کہا تھا، اے امیر شام تم نے میری توہین کرنا چاہی لیکن تم نے میرے فضائل پڑھ دی، میں کیا کروں، موضوع ایسا ہے، اس موضوع کو تکمیل تک پہنچنا چاہیے. مولا نے کہا، امیر شام تم نے میری توہین کرنا چاہی لیکن تم نے تو میرے فضائل پڑھ دیے. علی ظالم نہیں تھا، علی کا شمار مظلوم میں سے تھا. ہاں سادارو، دیکھیں ہر شخص کا اپنا مقام ہے، مرتبہ ہے. جب بی بی کی نصرت کی بات آئی تو علی کے ایک بھائی زندہ تھے اور انہوں نے نصرت کی جتنی ان سے ہو سکتی تھی. ہر شخص کا مقام مرتبہ اپنا ہے. جناب عقیل ایک چچا بھی زندہ تھے، عباس ابن عبد المطلب، مولا کے چچا حیات تھے. لیکن اس جملے کو یاد رکھیے گا، بی بی نے بھی یاد کیا، علی نے بھی یاد کیا. جب میرے مولا کی گردن میں رسن آئے، مولا کے ایک طلب کے کہا، آج میرا جعفر تیار ہوتا، آج میرا حمزہ ہوتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا نسب اور ہوتا ہے اور کسی کا مقام اور ہوتا ہے. عقیل اور جعفر تیار تھے تو بھائی، لیکن جعفر تیار ہوتے اور حضرت عقیل کا مقام اپنی جگہ پر محفوظ ہے، لیکن جعفر تیار ہے. حضرت عباس ابن عبد المطلب کا مقام اپنی جگہ پر محفوظ ہے، لیکن جب علی کے سر پر کسی نے تلوار رکھی، چلائی نہیں، علی نے طلب کے کہا، آج میرا حمزہ ہوتا تمہیں بتاتا کہ علی کے شان میں گستاخی کرنا کیسا ہے. ہاں زادارو، ایک جملہ جسے سنت اہل سنت کی تواریخ نے لکھا، ایک عیسائی رائٹر ہے جون جورک، اس نے لکھا کہ جب بطول پر ہاتھ اٹھایا گیا، بی بی نے طلب کے کہا، کاش آج میرا بھی کوئی بھائی ہوتا جو تم سے بدلہ لے کر کہ بہن پر ہاتھ کیسے اٹھایا جاتا ہے، تم مجھے مارنے آئے ہو کیونکہ میرا کوئی بھائی نہیں. ہاں زادارو، جناب زہرا کی بڑی تمنا تھی کہ کوئی میرا علی کو سلام کرے، کوئی میرے علی کو سلام کرے. میں نجف اشرف میں یہ بارہا جملہ کہتا ہوں کہ جب علی کی زری پہ سلام کیا کرو نا، رخ مدینے کی طرف کر کے کہا کرو، زہرا میں آپ کے علی کو سلام کرنے بہت دور سے آیا ہوں. زہرا، مدینے والوں نے علی کی قدر نہیں کی تھی نا، علی کو سلام نہیں کرتے تھے. میں نجف میں رہ کے نہیں، اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر آپ کے علی کو سلام کر. ہاں زادارو، جب علی گھر میں تشریف لائے، مولا کی آنکھوں سے آنسو گرے، بی بی نے آنسو نہیں پہنچے. مولا نے کہا، یا علی، یا علی میرے قریب آؤ. علی قریب آئے، بی بی نے ایک ہاتھ سے علی کے آنسو کو لیا، دوسرے ہاتھ میں لگانا شروع کیا. مولا نے کہا، زہرا یہ کیا کر رہی ہے، ایک ہاتھ سے آنسو اٹھاتی ہے دوسرے ہاتھ میں لگاتی ہے. بی بی طلب کے کہتی ہے، یا علی بابا سے سنا تھا مظلوم کے آنسو میں شفا ہوتی ہے، یا علی آپ مظلوم ہیں، میں آپ کے آنسو سے اپنے زخمی ہاتھ کو شفا. ہاں زہرا، مولا نے کہا، زہرا تمہیں کس نے کچھ بتایا ہے ہے کہ ہاں علی میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے, یہ کہہ کر نبی کی بیٹی چیخ کر کے روئی. مولا تڑپے, زمین پر بیٹھی ابو تراب کا زہرا بات اس سے آگے بڑھ گئی. کہا کیا؟ کہا کہ میں جا جا کر سلام کرتا ہوں, کوئی مجھے جواب نہیں دیتا. عزادارو صاحب خدیر آیت اللہ امینی جیسے محقق نے لکھا, علی نے ایک بات ایسی کہی کہ زہرا زہرا مرتے دم تک اسے یاد کر کے روتی رہی. مولا نے کہا زہرا بازار میں بات فقط سلام کی نہیں ہوتی, جب میں چلتا ہوں نا کنف سامنے سے آتا ہے جس نے تمہیں تازیانہ مارا تھا, میں سر جھکاتا ہوں تاکہ کوئی مجھے دیکھے نہیں. مسلمان اشارہ کرتے ہیں یہ علی ہے, اس کی زوجہ کو کنفز نے مارا تھا. ہاں زادارو ہے میرا غیرت مند مولا جس کا ساتھ دیا بیوی نے. بیوی نے وصیت کرنا شروع کی مولا سے, کہا کہ زیادی مجھے بابا کی زیارت ہوئی تھی, بابا نے بتایا ہے زہرا تمہارا آخری وقت ہے. جب کہا نا آخری وقت ہے, مولا تڑپ تڑپ کے کہا زہرا کہ تم بھی مجھے چھوڑ کے جانا چاہتی ہو, اب علی کس کے سامنے روئے گا؟ علی نے جناب زہرا سے کہا زہرا زہرا تمہارے بعد علی بہت تنگا ہو جائے گا. زہرا کوئی وصیت ہے؟ کہا کہ یا علی جو وصیت ہے میں آپ سے کہہ نہیں سکتی, میں فضا سے کہہ دوں گی, میں اسما سے کہہ دوں گی, یا علی ان سے پوچھ لیجیے گا. بس علی ایک وصیت ایسی ہے جو آپ سے کہتی ہوں. کہا کیا؟ کہا کہ یا علی آپ قرآن بہت پیارا پڑھتے, یا علی میری قبر پہ قرآن پڑھیے گا. شیخ عباس قمی کہتے ہیں علی جاتے تھے زہرا کی قبر پہ قرآن پڑھتے تھے. ایک دن علی قرآن پڑھ رہے تھے, زہرا نے کہا یا علی واپس گھر چلے جاؤ. کہا کیوں؟ کہ اس لیے میرا حسین پیاسا ہے, میری زینب. ہاں زادارو مولا سے وصیت کی بیوی نے, کہا یا علی گھر سے چلے جاؤ, یا علی مسجد چلے جاؤ, یا علی مجھ سے بہت محبت ہے آپ کو, یا علی میری روح پرواز ہوتے ہوئے دیکھ کر آپ کی روح پرواز نہ ہو جائے, یا علی میرے بچے یتیم ہو جائیں گے. عزادارو میں نے تمام تر مسائل کو چھوڑا, نہ دروازے کا جھرنا پڑھا, نہ دربار کا کھڑنا پڑھا. ہمارے بہت بڑے آیت اللہ گزرے ہیں, آیت اللہ اصفہانی. کسی نے پوچھا تھا زہرا کے مسائل کیا ہیں, تو وہ کہتے ہیں میں کیا بیان کروں, زہرا کے مسائل یا دروازہ جانے, یا وہ کیل جانے, یا وہ آگ جانے, یا وہ پہلو جانے جس میں دروازہ پہلستہ ہو گیا تھا. ہاں زادارو بیوی نے وصیت کر کے علی کو مسجد بھیج دیا. علی مسجد میں گئے, تصور تو کریں مسجد میں گئے علی, آزان ہو رہی ہے, نبی کا نام بلند ہوگا. جب مسجد میں علی گئے ہوں گے, علی کو بہت یاد آئی ہوگی زہرا, بہت یاد آیا ہوگا علی کو وہ وقت جب نبی آزان کے وقت آ کر دروازے پہ رک جاتے تھے. مولا مسجد میں بیٹھے تھے, بچوں کے کنسروں میں کنگوں میں سروں میں کنگھی کی, بالوں میں کنگھی کی, بچوں کے لباس کو بیوی نے تبدیل کیا. بیوی نے کہا بچوں جاؤ مسجد میں, نانا کی قبر پر میری شفا کی دعا کرو, بچوں کو شفا کے لیے بھیجا. بیوی نے کہا اسما اسما تیرا احسان ہے, تو نے میری ماں کو غسل دیا تھا, اسما مجھے غسل علی دے گا, علی کا ساتھ دینا. اسما اسما ایک احسان کرو گی؟ کہا بولے آقا زادی. کہا اسما مجھے گرم پانی دے دو, مجھے نرم کپڑا دے دو. کہا بی بی کیا کریں گی؟ کہا قسم جب سے دروازہ گرا ہے لہو جمع ہوا ہے, میں گرم پانی میں نرم کپڑا ڈال کر لہو کو صاف کروں گی تاکہ علی کو زحمت نہ ہو. عزادارو بچے نبی کی قبر پر آئے, مولا حسن نے سر سے امامہ اتارا, نبی سے کہا یا رسول اللہ میری ماں بیمار ہے, میں شفا کا طالب ہوں. نبی کی قبر سے کوئی آواز نہیں آئی. آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں حسین نے امامہ اتارا, کہا نانا حسن آپ کو زحمت دینا نہیں چاہتا, نانا ہماری ماں بیمار نہیں ہے, نانا میری ماں زخمی ہے, نانا میں نے ماں کو نماز پڑھتے دیکھا تھا, میری ماں ایک ہاتھ اٹھاتی ہے دوسرا نہیں اٹھا سکتی, نانا میری ماں جب سانس لیتی ہے تو تکلیف سے لیتی ہے. آزادارو یہ کہنا تھا نبی کی قبر سے آواز آئی اے میرے بچوں تم یتیم ہو گئے, تمہاری ماں میرے پاس پہنچ گئی, بچے روتے ہوئے آئے. اسما نے کہا بچوں کھانا کھاؤ گے؟ بچوں نے کہا اسما پہلے ماں سے ملیں گے. کہا بچوں کھانا کھا لو. عزادار یہ تکرار جاری تھی, مولا حسین آگے بڑھے, دروازے کو کھولا, کیا دیکھا ماں نانا کے پاس چلی گئی, ماں سے بل بل کے. حسین روئے, اسما نے کہا بچوں جاؤ علی کو بلا کے لاؤ. علی کو بلانے گئے, وہ آہستہ سے کہا بابا بابا ہم یتیم ہو گئے. جناب زہرا کی وصیت تھی کسی کو پتہ لگنے نہیں چاہیے. علی آنکھوں سے آنسو نکالتے ہوئے کبھی زمین پر گرتے تھے, کبھی اٹھتے تھے کہتے تھے یا زہرا یا زہرا. ایک مقتل کے بڑے عالم کا جملہ فرمایا, جیسے حسین اکبر کے جنازے پہ پہنچے تھے ایسے علی زہرا کے جنازے پہ پہنچے. کبھی اٹھتے آتے تھے کبھی گرتے آتے تھے. جناب زہرا کے غسل کا مرحلہ شروع ہوا. علی نے کہا فضا نہیں رو, اسماء نہیں رو, زینب آہستہ, حسین آہستہ غسل دیتے دیتے. جناب فضا کہتی ہے کاش مجھے موت آ جاتی, میں منظر نہ دیکھتی. خیبر شکن علی کے ہاتھوں سے پانی کا کوزہ زمین پر گرا, تڑپ تڑپ کے روتے تھے. کہا گالی علی کیا ہوا؟ کہا کہ کیا کروں, جب غسل دے رہا تھا میں نے دیکھا نبی کی بیٹی کی کوئی بھی پسلی سلامت نہیں ہے. ہائے نبی کی بیٹی کیسے جیتی تھی. عزاداروں جنازے کو رکھا گیا, بچے لپٹے, میں نے تمام مصائب کو چھوڑا, جنازہ قبرستان میں آیا. علی کی غربت کا جملہ, حضرت بیسم تمار سے مولا نے کہا تھا اے بیسم آخری وقت تک یہ منظر مجھے یاد رہے گا. اب علی تھے بطول تھی, علی بطول کو دیکھتے تھے, بطول کی آنکھیں علی کو دیکھتی تھی, تڑپ تڑپ کے کہتے تھے زہرا نبی سے میری شکایت نہ کرنا, زہرا زہرا بہت ظلم سے ہیں آپ نے. اتنے میں قبر سے ہاتھ بلند ہوئے, آواز آئی یا علی میری امانت مجھے دے دو, یا علی میری امانت مجھے دے دو. صاحبان علم سمجھ گئے. عزادارو مولا نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ, اے رسول خدا علی کا سلام قبول کرے. لرستے ہاتھوں سے کہا یا رسول اللہ آپ نے امانت بولی ہے, امانت کا اصول ہوتا ہے جیسے لی جاتی ہے ویسے دی جاتی ہے. یا رسول اللہ علی شرمندہ ہے, بطول جب بھی آ کے گیا تھا پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہ تھی, ہاتھ زخمی نہ تھا, چہرہ زخمی نہ تھا. یا رسول اللہ آہستہ بطول خدا بندہ تجھے واسطہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا, ان کی اولاد کا, ان کے بیٹے, ان کے فرض وقت کے امام کے ظہور میں تاجید فرما, ہم سب کو مولا کے صاحب انصار میں شمار فرما, علماء کرام مراجع اعظم کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تاجید فرما, آل محمد کے صدقے میں ہمارے حال پہ رحم فرما. نوشاد بھائی, مجلس وحدت المسلمین, جتنے احباب ہیں, آغا صاحب, شاکری صاحب, ان سب کی توفیق خیر نظام فرما, کریم علیہ سدارے کو ترقی عطا فرما. تمام ارومین کے لیے سورہ فاتحہ کی گزارش ہے, بالخصوص علی رضا دھرمسی ولد حسین علی دھرمسی, مرحوم محمد حسین بابو بھائی دودھ والا فیملی کے تمام ارومین, مرحومہ نور زہرا اکبر علی شہدۂ پشاور, اور اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے جتنے اس وقت سیلاب کی نظر مومنین ہوئے, ان سب کی بلند درجات کے لیے اپنے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے, وہ مومنین جن کا سورہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں, وہ مومنین جنہیں جناب زہرا کے حق بیان کرنے کے صدقے میں اور سبب سے شہید کیا گیا, ان کے لیے فاتحہ.